وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کو جس طرح عبادت پسند ہے، اللہ کو جس طرح عبادت بندے کی بندگی، اطاعت و فرما برداری اللہ کو پسند ہے، اسی طرح پیارے اللہ کو مخلوق کی خدمت کرنا، انسانوں کو نفع پہنچانا، دوسروں کے کام آ جانا، دوسروں کی راحت رسانی، راحت پہنچانا، یہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ کس قدر پسند ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات، جسے آپ ذات قدوس کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سبوحن ہے، قدوسن ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ کی شان الگ ہی ہے، اس کے باوجود اللہ نے مخلوق کو اپنا عیال، اپنا کنبہ کہا۔ مخلوق کو، انسانوں کو، مخلوق کو اللہ نے اپنا کنبہ، گویا اپنا خاندان کہا۔ خاندان کہنے کا مقصد اللہ رب العزت کی نگاہ میں انسانوں کی آپسی زندگی، انسانوں کی باہمی زندگی، انسانوں کی خاندانی زندگی، معاشرتی اور سماجی زندگی میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ خیرخواہی کا، ہمدردی کا، نفع رسانی کا، راحت رسانی کا انداز ہونا چاہیے، جس طرح ایک کنبے کے افراد ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، مصیبت کے وقتوں میں کام آتے ہیں، اسی طرح سے ساری مخلوق اور خاص کر سارے انسان، سمجھ لو گویا اللہ کے عیال اور اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے، اس پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خالق کی عبادت اور ایک ہے مخلوق کی خدمت۔ پورے دین کو اگر آپ دیکھیں، پوری شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ نکالیں، تو دو ہی چیزیں سامنے آئیں گی کہ یا تو خالق کی عبادت ہے یا مخلوق کی خدمت ہے۔ خالق کی عبادت میں نماز و روزہ بھی ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کے تذکرے اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اسی بنیاد پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو دیکھیے، یا نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی کو دیکھیں۔ بعض لوگوں نے تجزیہ کیا ہے کہ خود پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آپ کی پوری زندگی یا تو خالق کی عبادت میں یا مخلوق کی خدمت اور نفع رسانی میں۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے درمیان ایک عجیب سا جوڑ دیکھیے، کہ اللہ رب العزت کو مخلوق کی خدمت اور انسانوں کو نفع پہنچانا اور انسانوں کی ہمدردی اور فائدہ پہنچانا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ نے عبادت کا بدل، عبادت کا قائم مقام، عبادت کا بدل، عبادت کا قائم مقام اللہ نے خدمت خلق کو بنا دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ کی زندگی میں بھی اسے روزہ رکھنے کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے، اتنا بیمار ہو چکا، صحت اس کی ایسی گر چکی، اتنا کمزور اور ضعیف اور ہو چکا کہ آئندہ بظاہر اسے بھی لگتا ہے، ڈاکٹر کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں ایسے انسان کے لیے روزہ جو ایک عبادت ہے، اپنی ذات سے متعلق ہے، اس عبادت کا بدل اللہ نے فدیے کو بنا دیا ہے. یا انسان روزہ نہیں رکھ سکا، روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ سکا، اب موت آئی تو اس سے پہلے اس نے وصیت کر دیا، تو ایسے روزے کی فدیہ بھی دینا ہے. تو یہ روزے کا جو فدیہ ہے یہ گویا عبادت کی بدل ہے. اس عبادت کا جو بدل فدیہ ہے اس کا مقصد مخلوق کو فائدہ پہنچانا. آپ فدیہ نکالیں گے تو ظاہر بات ہے کسی غریب، کسی محتاج انسان کو دیں گے. گویا عبادت، جن عبادتوں کا بدل اللہ نے طے کیا ہے فدیے کی شکل میں، کفارے کی شکل میں، کسی نے نظر کا روزہ مانا اور نہ رکھ سکا، اب اسے فدیہ دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ نظر کا روزہ تو خود اپنی ذات کے اعتبار سے انسان رکھتا ہے، لیکن جب اس کا فدیہ دے گا تو فدیہ کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ مخلوق کو پہنچے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے فائدہ رسانی کا کتنا زیادہ خیال کیا گیا کہ بعض جگہوں پر عبادت کا بدل، عبادت کا متقابل، عبادت کا مد مقابل ایک فدیہ کو بنا دیا گیا جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، شان رحیمی کہیے، یہ شان کریمی کہیے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے نفع پہنچانے کو کتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے. اسی بنا پر سنیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد بشری تقاضے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھبراہٹ سی آئی اور آپ پہاڑ سے اتر کر حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ مکرمہ ہیں جب ان کے پاس تشریف لائے، تو تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے دل کی بے چینی اور بے قراری کو بتایا کہ مجھے اندیشہ لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، شاید میری جان چلی جائے. اس موقع پر ایک عورت، ایک خاتون ہو کر انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یہی پیغام ہے آج ایک گھریلو زندگی کے بارے میں. ایک جوائنٹ فیملی، ایک ساتھ چند فیملی جو رہتی ہیں ان کے بارے میں یہی ایک پیغام ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن کدھر گیا وہ ذرا سوچیں. حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، آپ ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی اللہ آپ کو شرمندہ اور مایوس نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر پانچ خوبیاں بتائی تھیں، پانچ خوبیاں بتائیں حضرت خدیجہ نے. پہلے سے کوئی بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ کے اوپر کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، آپ کے دل میں کوئی ڈر آنے والا ہے، پہلے سے پتا نہیں تھا. پہلے سے پتا ہوتا تو جواب بنا لیا جاتا، اچانک یہ بات پیش آئی تو حضرت خدیجہ نے پانچ باتیں فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ پانچوں باتوں کا تعلق انسانوں کی خدمت سے ہے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، کسی پر قرضے کا بوجھ ہوتا ہے آپ اسے اپنے ذمے لے لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو چیزیں نہیں ہوتی اسے دوسروں کے واسطے کمائی کرتے ہیں، دوسروں کو کما کر اس سے نفع پہنچاتے ہیں، وتقری ضعیف، اور کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ کسی اچانک آنے والی مصیبت پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پانچ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہو کر فرماتی ہیں۔ منشا مقصد حضرت خدیجہ کا یہ تھا کہ جس انسان کی زندگی میں نفع رسانی کا، خدمت کا، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا، اپنے آپ کو تھکا کر اپنے آپ کو کام میں لگا کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کبھی انسان پریشان نہیں رہتا، اللہ کی طرف سے عزت کے دن ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ہر پریشانی چھٹ جاتی ہے۔ اس تمہید کو سامنے رکھ کر، اس ابتدائی باتوں کو سامنے رکھ کر ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہمارے گھریلو زندگی میں جبکہ ایک ساتھ لوگ رہتے ہیں، خواتین اور مستورات گھر میں رہتی ہیں اور کام و کاج کرنا پڑتا ہے، اگر ہمارے دل میں گھر میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کام کے بارے میں ہمارے دل میں اگر وسعت ہو، کشادگی ہو اور اس بات کا خیال ہو کہ جو کچھ میں خدمت کر رہی ہوں، جو کچھ گھریلو کام کر رہی ہوں، اس کا نفع خود مجھے پہنچے گا، اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا، اس سے میرا درجہ میرا خود بلند ہوگا، یہ باتیں اگر اس کے ذہن میں ہے تو پھر گھروں کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج گھروں میں جو بسا اوقات، جوائنٹ فیملی میں جو بسا اوقات دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں شکوے آنے لگتے ہیں، دلوں میں کانٹے ابھرنے لگتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کام زیادہ کرتا ہوں، میں، یہ عورت سوچتی ہے میں یہ کام زیادہ کرتی ہوں، میں ہی کیوں کروں۔ ظاہر بات ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے کام تو ہوتا ہی ہے، لہذا اگر ہم اپنے دل میں یہ جذبہ بڑھا دے کہ میں جو کچھ کروں یہ میرے اللہ کے لیے ہے، جو کچھ میں کروں میری جنت کے لیے ہے، جو کچھ میں کروں میری آخرت کی زندگی کی راحت کے لیے ہے، اگر عبادت سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر اگر گھروں کے کام کیے جائیں تو کبھی دلوں میں دوری پیدا نہ ہو۔ آج دلوں میں دوریاں اسی بنیاد پہ پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے گردن پہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اب یہ بوجھ ہم ہی کیوں اٹھائیں، ہم کیوں اٹھائیں، وہ کیوں نہ اٹھائے، وہ کیوں نہ کرے، اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں ایک ماں جس کے چند بچے ہوتے ہیں، ایک ماں جس کے چند بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، سبھی بچوں کی نہ شکلیں ایک ہوتی ہیں، نہ پیشانی ایک ہوتی ہے، نہ آواز ایک ہوتی ہے، نہ ہر ایک کی آنکھ کی سفیدی یکساں ہوتی ہے، نہ ہر ایک کے بال یکساں ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں کی آنچل میں پرورش پانے والے بچے اور بچیاں ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان کی فکریں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے، ان کے رہن سہن کا انداز بھی کبھی الگ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے گھر میں اگر چند جگہوں سے خواتین آ جائیں، چند گھروں سے اگر ایک جگہ خواتین جمع ہو جائیں بہو بیٹی کی شکل میں، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سوچ یکساں کیسے ہوگی، ہر ایک کے کام کا طریقہ یکساں کیسے ہوگا، ہر ایک کے اندر قربانی کا جذبہ یکساں اور برابر کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ہر ایک کی سوچ ایک ہو سکتی ہے، نہ ہر ایک کی فکر ایک ہو سکتی ہے، نہ ہر ایک کے کام کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے، نہ ہر ایک میں جذبہ یکساں اور برابر ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ کون سی اسپرٹ ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہر ایک کو جوڑ دے اور گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول اور جنتوں کا ماحول پیدا رہے اور دلوں میں دوریوں کے بجائے دل کے اندر قربت اور دل کے اندر محبت کے پھول اگتے رہیں۔ یہ وہی اسپرٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ کام کرنے پر، خدمت کرنے پر، اپنے آپ کو کام پہ لگانے پر اگر تیری نگاہ اللہ کی طرف ہے، اجر و ثواب کی طرف ہے، اللہ کی رضا کی طرف ہے، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف ہے، ازواج مطہرات کی زندگی کی طرف ہے، تو یاد رکھو گھر کی تمام خواتین اور گھر کی تمام عورتیں، چاہے بہو ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے چاہے نند ہو، چاہے بھابی ہو، چاہے ساس ہو، ہر ایک کی نگاہ اگر اس پوائنٹ پہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی دلوں میں دوری پیدا نہیں ہو سکتی اور دلوں کے اندر کبھی خراش نہیں آ سکتا، کانٹے نہیں آ سکتے۔ لہذا آج کی گفتگو کا منشا، آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ذرا اپنے دلوں کی وسعت کو، دلوں کی کشادگی کو، دلوں کے برتن کو ذرا آگے بڑھائیں، صاف کریں، اور یہ جذبہ رکھیں کہ ہمیں اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسرے انسانوں کو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی بنیاد پہ سنیے گا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب گلستان بڑی مشہور و معروف ہے اور بڑے صاحب معرفت، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کا بہت بڑا حصہ ان کو دیا تھا۔ انہوں نے ایک عجیب شعر کہا ہے، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ عجیب بات کہی ہے، یہ گھریلو زندگی میں اگر آج ہماری کم عمر گھر کی بچیاں اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، جس نے خدمت کیا، جس نے خدمت کیا، آنے والے زمانے میں وہ خود مخدوم ہو جائے گی۔ اللہ ایسا نظام بنائیں گے، اللہ ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ خود آج جو خدمت کرنے والی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں اور گھر کے مردوں کو نفع پہنچانے والی ہے آج اللہ کی رضا کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے سامنے خدمت گزاروں کو کھڑا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا ضرور جو اس کی خدمت کرے گا، اس کے دلوں کو نہ اس کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو نفع پہنچانے کے جذبے سے اپنے آپ کی قربانی دے کر کوئی خدمت کرے اور مرنے سے پہلے پہلے اس کی خدمت کا انتظام اللہ کی طرف سے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور پروردگار کا طریقہ ہے کہ جو خدمت کرتی ہے عورت، آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی نہ کسی کو خادم بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات سنیے گا، جو آج ہمارے گھروں میں فتنے ہیں، آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں دلوں میں دوریاں ہیں، اس کی بنیاد بتا دی، ہر کے خود را دید وہ محروم شد، جس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا یعنی اپنے کام کو دیکھا، میں ہی یہ کام کیوں کروں، کیا میں ہی رہ گئی ہوں، کیا میں سب کی نوکر ہوں، کیا میں خادمہ بن کر آئی ہوں، ہر کے خود را دی، جس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے کام کو دیکھا، اپنے کام کا وزن بڑھایا، اپنے کام کو گنتی رہی، کہتے وہ محروم شد، گویا اس کی نظر اللہ پہ نہیں ہے، اس کی نظر ایک کام کو بوجھ سمجھ کے کرنا ہے، کہتے وہ محروم شد، وہ آنے والی زمانے میں بھی اس کی خدمت گزار کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اور اسے دوسرے کی خدمت سے نفع نہیں پہنچے گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ آج ہم جس عمر میں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں، آنے والے وقتوں میں ہمیں بھی جبکہ ہم مجبور ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، خدمت کے محتاج ہو جائیں، تو ہماری کوئی خدمت کرے خوشیوں کے ساتھ، ہماری کوئی خدمت کرے کشادہ ظرفی کے ساتھ، ہماری کوئی خدمت کرے اپنی سعادت سمجھ کر، تو ضروری ہوگا کہ آج کی زندگی میں ہم مخدوم بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آج کی زندگی میں اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہی ہوگا، کہ ہم خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اپنی سعادت سمجھ کر کام کریں، خدمت کریں۔ یہی خدمت انسان کو اللہ کے ہاں بے پناہ، اللہ کا قریبی بنا دیتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پروردگار کی شان بڑی عجیب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اس خیال میں تھے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر کے باہر، گھر کے اندر بڑی صفائی رہتی تھی، پانی بھی ہمیشہ موجود رہتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ آخر کون ایسا انسان ہے، آخر اس عورت کی خدمت کون کرتا ہے۔ تو اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ امی تیری خدمت کون کرتا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ ایک بندہ آتا ہے اندھیرے میں، میرے گھر میں جھاڑو لگا دیتا ہے، میرے پانی لا دیتا ہے، گھر کی صفائی کر دیتا ہے، کون ہے؟ اس عورت نے کہا میں نہیں پہچانتی۔ پھر دوبارہ عمر فاروق نے دیکھنا چاہا، تیبارہ پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس درجہ خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور رب کریم کی شان دیکھیں کہ ایک انسان کسی جانور کو اگر پانی پہنچا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، کسی جانور کو پانی پلا دیتا ہے، اتنی سی خدمت کر دی اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ ایک بندے نے راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا، مخلوق کو اس طرح سے نفع پہنچایا، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ ایک شخص گزرتا تھا، ایک پرندہ پھنسا ہوا تھا، اس پرندے پھنسے ہوئے پرندے کے پاؤں سے اس نے دھاگے کو ہٹا دیا، اللہ رب العزت کو اس کی ادا پسند آئی، اسے جنت عطا کر دیا۔ ایک شخص جنت میں، جہنم میں، ایک شخص میدان محشر میں ہوگا اور محشر کے میدان میں پریشان ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اچانک ایک ایسے شخص پہ نظر پڑے گی جس انسان کو اس نے وضو کا پانی لا کر دیا ہوگا۔ اب یہ جہنم میں جانے والا کہے گا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں، کہا میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کا پانی لا کر دیا تھا۔ جب وضو کرنے والا دیکھے گا کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے تو وہ کہے گا فرشتوں سے ٹھہرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جانے کے بعد سفارش کرے گا، اے اللہ، اس نے میری ایک دفعہ خدمت کی تھی، پروردگار کو اس کی سفارش پسند آئے گی اور وہ جہنم میں جانے والا اس ادنا چھوٹی سی خدمت کے نتیجے میں جنت میں چلا جائے گا۔ یہ خدمت، یہ نفع رسانی کا تذکرہ آج ہم نے اس بنیاد پہ کیا ہے کہ بہت سے گھر جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جہاں بہت سے لوگ ساتھ رہتے ہیں، جہاں بہت سی خواتین بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، نند اور بھابیاں ہوتی ہیں، عام طور پر دیکھیں گے گھر کا کام تو سب کو مل کے کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو، اے ہماری بیٹیاں، اے ہماری بہنیں، اے ہماری مائیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے گھر کی خواتین اپنے دل کے رخ کو، اپنے دل کے تار کو ذرا بدل دیں اور اپنے دل کے رخ اور اپنے دل کے تار کو بدل کر یہ سوچنے لگیں، پوزیٹیو سوچ بنا دیں، مثبت سوچ بنا دیں کہ میں جو کچھ کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں، اگر مجھ سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو اس سے دوسرے کو نفع پہنچے گا، دوسرے کو آرام مل جائے گا، دوسرے کے بدن کو آرام مل جائے گا، میں اللہ کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ اس جذبے سے اگر ہر کوئی کرے تو یقیناً وہ گھر جنت نما بن جائے گا، خوشیوں کی بہار گھر میں آئے گی۔ آج بہت سے گھروں میں کانٹے ہیں، آج بہت سے گھروں میں دوریاں ہیں اور اسی کام کی وجہ سے دلوں میں کینے پیدا ہونے لگتے ہیں، زبان پہ غیبت آنے لگتی ہے، زبان پہ ٹونٹ آنے لگتے ہیں، زبان پہ شکوے آنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ کام وجہ بن گیا، کام کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اور جوائنٹ فیملی ہمارا اور ہمارے گھر کا ماحول ایک خوشگوار پر بہار رہے تو ہمارے دل کے رخ کو، دل کے تار کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، پوزیٹیو سوچ بنانا پڑے گا اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ سنیے، بہت سے سائنسدانوں نے، میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والوں نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ جو عورت گھروں میں کام و کاج کرتی ہے اور پوزیٹیو سوچ رکھتی ہے، خدمت کا جذبہ رکھتی ہے، خدمت کا جذبہ رکھتی ہے، اپنی سعادت سمجھ کر، اپنی نیک بختی سمجھ کر، اپنے اللہ کی رضا سمجھ کر جو عورت کام کرتی ہے، اس کے دماغ پر، اس کے برین پر، اس کے دماغ پر اسٹریس نہیں ہوتا، یعنی دباؤ نہیں ہوتا، کھینچاؤ نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے، اس کی زندگی خوش و خرم رہتی ہے، وہ پربہار رہتی ہے، اس کی زندگیوں میں بہار رہتی ہے، وہ بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جو عورت کام بھی کرتی ہے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ نگیٹو سوچ رکھتی ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچتی ہے کہ میں ہی یہ کام کر رہی ہوں، میں کسی کے دباؤ میں کر رہی ہوں، مجبوری سے کر رہی ہوں، اس سوچ کی بنیاد پہ اگر کوئی کام کرے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے دماغ پر، اس کے برین پہ ایک اسٹریس آتا ہے، اس پہ شکن آتا ہے، اس پہ خاص قسم کی لکیریں بنتی ہیں جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جو عورتوں کو آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سی عورتیں جو زیادہ زیادہ بیمار ہوتی ہیں اور جو زیادہ دوائیں کھاتی ہیں یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو پوزیٹیو نہیں بلکہ نگیٹیو سوچ رکھتی ہیں اور بات بات پہ الجھن اور بات بات پہ شکوے اور بات بات پہ غصے اور بات بات پہ کسی کو ٹانٹ کرنا اور بات بات پہ گرفت اور غصے کرنا، ایسی خواتین گویا اپنی صحت کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہر کوئی خدمت کا جذبہ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جذبہ یہ کہ اگر خدمت کے درمیان کسی سے کوئی نقصان پہنچ جائے اور کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر اس کو زبان پہ نہ لائے، یہی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ سائنس کے بہت سے لوگوں نے اس بات پہ ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کر کے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سنیے، آج سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انسان ہونے کا جو ایوارڈ دیا ہے وہ ایوارڈ کس کو دیا ہے؟ نمازی کو نہیں، حاجی کو نہیں، تلاوت کرنے والے کو نہیں، روزہ رکھنے والے کو نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے، وہ یا فائدہ پہنچانے والا، خدمت کے ذریعے فائدہ پہنچانے والا، اپنی قربانی کے ذریعے جو انسان ایسا ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے بہتر انسان ہوگا۔ گویا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان ہونے کا ایوارڈ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہو، دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو۔ آج یہی پیغام اور آج یہی باتیں ایک سماجی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، ایک گھریلو زندگی کے لیے، ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ رب العزت سے اپنی زندگی، دوسروں کی زندگی کے لیے خوب دل سے دعائیں کریں۔ آج ہماری زندگی گھریلو زندگی ہے، آج ہم گھروں کی زندگی گزارتے ہیں، گھروں کی زندگی میں بھی بہت سے اللہ کے بندے بیمار ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں لوگ روزے سے تو ہیں مگر خوشیاں نہیں ہیں، اس بنیاد پر کہ گھر کے کوئی نہ کوئی فرد بے پناہ بیمار ہیں۔ اللہ ایسے بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ جو صحت مند ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی بہت سے میسج آئے ہوئے ہیں جن میں بہت سے لوگ جو ہیں دعاؤں کے خواہش مند ہیں اور بہت سے لوگ بیماریوں سے شفا کی دعا کی امیدیں رکھتے ہیں۔ بہت سے اقربا ہیں، ہمارے خود قریبی اقربا ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، جیسے خاص طور پر ہمارے بچوں کی نانی جان جو بڑی عبادت گزار تھی وہ بھی کافی بیمار ہیں۔ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ ہمارے بچوں کی ایک محلے کے اعتبار سے پھوئی ہیں، وہ بھی کافی بیمار ہیں۔ بہت سے دوست احباب ہمارے حاجی صادق صاحب ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے رمضان کے مبارک لمحوں میں اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، سیریس ہو جائے، زیادہ بیمار ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لمحے کس طرح گزرتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں جن کے گھر میں ایسی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پہ میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت کی دولت عطا فرمائی ہے، تو صحت اور عافیت کی دولت کو ذرا اس کی قیمت کو پہچان لیجئے، اور جو دن باقی رہ گئے رمضان کے، اس رمضان کے دنوں میں اس وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ یقیناً جو لوگ ہاسپیٹل میں ہیں ان کا دل تڑپتا ہوگا، جو لوگ بستر پہ بیمار ہیں ان کا دل سسکتا ہوگا کہ اللہ اگر میں صحت یاب ہوتا، اے اللہ اگر میں صحت یاب ہوتی تو اللہ میں تلاوت کرتی، اے اللہ میں نمازیں پڑھتی، اللہ میں روزے رکھتی، تو گویا وہ اللہ کی بندی بیماری کے بستر پر سسک سسک کر اپنے درجے کو تو بلند کر رہی ہو، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت، عافیت، سلامتی کی دولت عطا کی ہو۔ اور ہم غفلتوں میں گزارے, ہم ایسی باتوں میں گزارے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جو اللہ کو پسند نہیں ہے ایسی باتوں میں گزارے, ایسی باتیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں خاص طور پہ روزے میں ایسی باتوں میں گزارے, یہ ہمارے لیے حسرت کی بات ہے. لہذا اللہ نے صحت اور سلامتی کی دولت عطا فرمائی ہے, اس دولت سے فائدہ اٹھائیے, اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاص بات جو اعلان کرنی ہے, انشاءاللہ اس موضوع پر کوئی چھوٹا سا کلپ بھی آپ کے پاس پہنچے گا, لیکن آج ایک اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ اب چونکہ مسجدوں میں اعتکاف کا سلسلہ اس طرح نہیں رہے گا جس طرح ہر سال ہوا کرتا تھا, لہذا ہم میں سے ہر گھر میں اس بات کی کوشش ہو, مشورے آج سے شروع کر دیں کہ ہر گھر میں کم سے کم گھر میں اللہ کی کوئی بندی اعتکاف میں ضرور بیٹھے. اس میں مرد حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ذرا اپنے گھر میں اپنی خدمتوں کو بڑھا دیجئے, اپنی خدمت کی قربانی اپنے گھر میں پیش کر دیجئے, تاکہ گھر میں خواتین میں سے کوئی نہ ایک دو اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے میں کوئی چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں بھیجیں گے, لیکن آج ہی سے آپ مشورہ شروع کر دیں, جہاں تک ہو سکے آپ اپنے گھروں میں اعتکاف, یعنی عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں, مرد تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا. لہٰذا جب ہماری مسجدیں اعتکاف سے اس طرح نہیں بھریں گی جس طرح پہلے بھرا کرتی تھیں, اس بنیاد پر گھروں میں بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے, جس میں گھر میں خواتین مشورہ کر لیں, اپنی قربانیوں کو دوسری خواتین بڑھا دیں, اور اللہ کی یاد میں ہر گھر میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بندی اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کے در کو, اللہ کے دروازے کو تھام لے, اور پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پورے ملک کے لیے, ملک میں بسنے والے ہر فرد کے لیے دعاؤں میں لگ جائے. اللہ رب العزت ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے اعتکاف کی برکتیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں ظاہر کرے گا. لہذا جذبہ بڑھائیے, آج ہی مشورہ شروع کر دیجئے کہ اپنے گھروں میں کون ہے خواتین میں سے جو اعتکاف کریں, بلکہ تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی تکلیف کو بھی برداشت کر لیں, اور تکلیف برداشت کر کے اعتکاف کا ماحول اپنے گھروں میں خواتین کے لیے ضرور بنائیں. اللہ ہمیں آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجئے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى. اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ, رمضان کا ہر دن دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے, اے اللہ قیمتی لمحے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جاتے ہیں, اے اللہ سستی غفلت بڑھتی جا رہی ہے, اے اللہ بے توجہی اور نمازوں میں غفلت و بے دھیانی بڑھتی جا رہی ہے. اے اللہ خصوصی رحم کا معاملہ فرما, خصوصی کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر, اے اللہ ہمیں گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی, اے اللہ بے روح بے جان کی عبادتوں کو اپنی شایان شان بنا کر قبول فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہ کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں بیمار کی وجہ سے, ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے اللہ خوشیاں ختم ہو گئی, چہروں پہ اداسی آ گئی, اللہ زبان پہ فریاد تج سے بڑھ گئی. اے اللہ ایسے گھروں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر جو لوگ بھی ہاسپٹل میں ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما کر, ہمت عطا فرما کر, تجھ سے لو لگانے, تجھ سے دعا کرنے, تیرے سامنے جھکنے, تیرے سامنے آنسو کے قطرے بہانے کا موقع عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں سلامتی عطا فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں صحت عافیت سلامتی کی دولت عطا فرمائی ہے, اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ وقتوں کو عبادت میں, ذکر میں, تلاوت میں, تہجد میں, تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے میں, تسبیحات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس رمضان کو آنے والی زندگی کے لیے بہترین بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے ظاہر ہمارے باطن کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی دل کی مرادوں کو پوری فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.